ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته، والعقول عن كنه معرفته، وتواضعت الجبابرة لهيبته، وعنت الوجوه لخشيته، وانقاد كل عظيم لعظمته، والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته، بشير رحمته ونذير نقمته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وبعد، فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. صلواته. یہ مجالس اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ وابستگی کا اور ان سے اظہار عشق اور اظہار مودت اور اظہار محبت کا ایک اہم وسیلہ ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سے اور آپ سے اس عمل کو قبول فرمائیں. کل سے آپ کی خدمت میں نجات کی ضمانت اہل البیت کی مودت کے عنوان سے سلسلے کلام مسلسل پیش کیا جا رہا ہے. عرض کر دیا کہ پیغمبر اکرم جس آئین اور جس دین کو لے کے آئے ہیں اس کے مختلف اجزاء ہیں، مختلف حصے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی اہمیت ہے. عبادات کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، معارف کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، عبادات میں بھی مختلف حصے ہیں، نماز کی اپنی اہمیت ہے، زکاة کی ایک الگ اہمیت ہے. لیکن جس چیز سے پیغمبر کی امت کا نجات وابستہ ہے وہ ان میں اہل البیت علیہم السلام کی محبت ان کی ولایت اور ان سے وابستگی ہے, اسی سے نجات کی وابستگی ہے. اس لیے ہمارے پاس احادیث متعدد طرق سے موجود ہیں, اہل سنت کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی یہی مضمون کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے, الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ, نماز, زکاة, روزہ, حج اور ولایت پر دین کی بنیاد ہے. پھر آپ نے فرمایا, وما نودی بشیئن بمثل ما نودی للولایہ, خدا کے حکم سے لوگوں کو جتنی شدت کے ساتھ ولایت کی طرف بلانے کا حکم ہے, اتنی شدت کے ساتھ کسی اور چیز کی طرف بلانے کا حکم نہیں ہے. یہ جو حدیث میں صریحاً کہا گیا کہ ولایت کو جتنی اہمیت دی گئی ہے اتنی ولایت کسی اور کو نہیں دی گئی ہے, یہ وہی بات تھی جو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, مضمون حدیث تھا کہ جو میں آپ کی خدمت میں اپنی عبارت میں پیش کر رہا تھا. اسی طرح سے حضرت امام رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو جب مامون نے طلب کیا اور آپ خراسان تشریف لائے, تو ایک مقام تک پہنچے, غالباً وہ مرو کا مقام ہے, وہاں تک پہنچے, لوگوں کو پتہ چلا کہ فرزند رسول تشریف لا رہے ہیں خراسان, تو اس وقت جتنے بھی قلم بزست حضرات تھے, آج کے زمانے میں جن کو صحافی کہا جاتا ہے, وہ سارے جب انہیں پتہ چلا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں تو اس شوق میں امڑ آئے کہ براہ راست پیغمبر کے زبان مبارک سے پہنچی ہوئی کوئی حدیث ہم سنیں. اس تمنا میں حضرت امام رضا کی خدمت میں وہ آ گئے اور انہوں نے فرزند رسول سے تقاضا کیا کہ آپ کوئی ایسی حدیث جو آپ کی نظر میں اہم ہو اور رسول اللہ سے آپ تک پہنچی ہو وہ آپ ہمیں بیان کریں. حضرت امام رضا ابھی سوار ہونے والے تھے اپنے مرکب کے اوپر, اس دوران میں جب یہ پوچھا گیا تو حضرت نے ان سے کہا, سب سے پہلے سند پیش کیا اس حدیث کی, یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی ہے, انہوں نے اپنے باپ سے, اور اس طرح سے یہ سلسلہ حضرت رسول اللہ تک پہنچا دیا. اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ تک جبرائیل کے ذریعے سے پہنچی ہے, جبرائیل نے لوح میں پڑھا ہے, لوح پر قلم نے لکھا ہے, قلم نے حضرت احدیت سے اخذ کیا ہے. یہ سلسلہ سند حضرت نے بیان کیا, اور چونکہ سلسلہ سند میں کہیں پر بھی خطا کی گنجائش نہیں ہے, اور شاید واحد حدیث ہے کہ جس کے سلسلہ سند کے تمام سلسلے معصوم ہیں, کہیں پر خطا کی گنجائش نہیں ہے, اسی لیے اس حدیث کو حدیث و سلسلت ذہب کہا جاتا ہے, یعنی وہ حدیث جس کے سند کے سارے سلسلے یعنی سونے سے لکھے جانے کے قابل ہیں. آپ نے یہ سلسلہ سند بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, خود لا الہ الا اللہ محتاج فوم ہے, اس کو اس پر یعنی کھل کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں, لیکن فی الحال اس کو میں چھوڑتا ہوں. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے, من دخل حصنی امن من عذابی, جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے نجات پا گیا. بس نجات کلمۃ لا الہ الا اللہ میں آمین من عذاب سوار ہونے لگا, اور پھر چہرہ نکال کے فرمایا کہ ولیکن بشروطہا, لیکن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے خدا کے امن کا قلعہ ہونے کی کچھ شرطیں ہیں. وانا من شروطہا, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں خود ہوں. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یعنی اس حدیث مبارکہ میں جو امن کا قلعہ ہے, اس قلعے کی قبولیت کی شرط امامت ہے, اور خود امام رضا علیہ السلام ان میں سے ایک ہے, ان ہستیوں میں سے ایک ہے. اس طرح کے احادیث کو اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جتنی اہمیت ولایت اور امامت کو دی گئی ہے نجات پانے کے لیے, اتنی امامت کسی اور, اتنی اہمیت کسی اور چیز کو نہیں دی گئی. یہ مسلم طور پہ ثابت ہے. اسی لیے بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ بے شک آپ عبادات میں جد و جہد کریں, اس لیے کہ قیامت میں مقامات کی وابستگی عبادات کے ساتھ ہیں. بعض احادیث میں ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا اقرا ورقا, کہ آپ قیامت میں کس مقام پر ہوں گے, اس مقام کے تعین کا تعلق آپ کا قرآن سے رابطے پر ہوگا. پوچھا جائے گا اقرا ورقا, جتنی آپ کی وابستگی ہے قرآن کے ساتھ وہ سامنے لاؤ پیش کرو, اور جتنی وابستگی ہوگی اتنی آپ کو بلندی عطا کی جائے گی. ایسا ہے, شک نہیں ہے, لیکن ان تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ولایت ہے. یہ حدیث ہمارے پاس بھی, برادران اہل سنت کے پاس بھی مسلم طور پر ثابت ہے کہ قیامت میں سب سے پہلی چیز کی جس سے پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. جس طرح سے یعنی خیمہ دین قائم ہے نماز کے اوپر, ان قبلت قبل ما سوا, یہ اگر قبول ہو تو باقی اعمال قبول ہوں گے. باقی اعمال سے مقصود فروع دین, یعنی وہ اعمال جو آپ بجا لاتے ہیں, اعمال جوارحی, انسان کے جسم و جان سے بجا, یعنی ہاتھوں سے اور اعضاء بدن سے بجا لائے جانے والے اعمال, جیسے زکوٰۃ, صوم, جہاد, اس طرح کے اعمال جو بھی بجا لاتے ہیں, ان کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے. نماز قبول ہے تو یہ قبول ہے. وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا, اگر نماز قبول نہ ہو جائے, نماز رد ہو جائے, تو باقی اعمال بھی رد کیے جائیں گے, لیکن خود نماز کی قبولیت موقوف ہے ولایت اہل بیت کے اوپر. یہ نماز تب نماز کہلائے گی جب اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ وابستگی ثابت ہوگی. اہل البیت کے ذریعے سے تم تک نماز پہنچی ہو, اہل البیت کے طریقے سے نماز پڑھی جائے, اس ذریعے سے نماز پہنچے, اس طریقے سے نماز پڑھیں جو اہل البیت میں پڑھی ہے, ویسی نماز پڑھیں, تب یہ قابل قبول ہے. اور اس کی قبولیت کی شرط ہی ولایت ہے. اسی بنا پر بعض بزرگ علماء, ان میں ایک امام شافعی بھی ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں فقہ کی دنیا میں, ان کی ایک شناخت ہے برادران اہل سنت کے پاس, وہ چار مصرے لکھتے ہیں, اور ان مصروں میں کہتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, اے اہل بیت رسول, تمہاری محبت وہ فریضہ ہے کہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے. فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له, تمہاری عظمت اور تمہاری بزرگی کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نماز میں تم پر درود نہیں پڑھا تو اس کی نماز نماز نہیں ہے. اسی لیے نماز میں آل محمد اور آل محمد پر درود جس طرح سے ہمارے ہاں فریضہ ہے تشہد میں، اسی طرح سے برادران اہل سنت کے ہاں بھی فریضہ ہے. اس کے بغیر نماز نماز نہیں ہوتی ہے. بس نماز کی قبولیت کا دار و مدار اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ وابستگی پر ہے. اسی طرح سے ایک حدیث جسے ہمارے ہاں بھی برادران اہل سنت کے ہاں بھی نقل کی گئی ہے، عبارات مختلف ہیں، مختلف راویوں سے مختلف انداز میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، لیکن مضمون سب کا ایک ہے. وہ یہ کہ لو عاش عبد عمر نوح، اگر کوئی بندہ کوئی انسان نوح کی عمر پائے، وصام فی نہاری ہی وصلى فی لیالی، اور اس پوری عمر میں دنوں کو روزہ رکھے، رات کو عبادت کرے، جاگ کر عبادت کرے، اور کوہ احد کے برابر راہ خدا میں سونا انفاق کرے، صفا اور مروہ کے درمیان دوران سعی اس کی موت آ جائے. دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کے اعمال ہیں. اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ نوح کی عمر پائے اور اس میں دنوں میں یوں عبادت کرے، راتوں کو اس طرح سے عبادت کرے، راہ خدا میں اس طرح سے خرچ کرے، تو بظاہر تو اس سے برتر اور اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے. لیکن اس حدیث کے آخر میں اگر یہ سب کرے، ولم یکن له ولایۃ علی، لیکن اس کے پاس اگر علی کی ولایت نہیں ہے، تو اس لم یشم ریح الجنہ، بہشت کی بو بھی اسے نہیں آئے گی. بہشت میں جانا تو بات کی بات ہے، بہشت کی بو نہیں آئے گی. اور بعض احادیث میں آیا ہے کہ بہشت کی بو ہزار سال کے فاصلے سے انسان کے مشام میں آئے گی. ابھی بہشت اور انسان کے درمیان ہزار سال کا فاصلہ ہو تو بہشت کی بو پہلے سے آنے لگے گی. اگر اس شخص کو بہشت کی بو نہیں آتی ہے تو اس کے معنی ہے کہ ہزار سال کے فاصلے سے بھی زیادہ فاصلے پر ہوگا. یہ ہے اہمیت ولایت علی کی، یہ ہے اہمیت اہل البیت علیہم السلام سے وابستگی کی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ بے شک عبادات پر زور دیں، لیکن کوشش کریں آپ کی وابستگی اہل بیت سے نہ ٹوٹ نہ پائے. اس سے کہ یہ ہے اہل البیت کے ساتھ وابستگی ہے، امامت پر اعتقاد ہے، ولایت پر یقین ہے، ان سے آپ کے دل آپ کا دل جڑا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں نجات مل سکتی ہے. اور اگر ان سے وابستگی نہیں ہے تو کوئی صورت اس کی نجات کی نظر نہیں آتی ہے. صلوات پڑھیں بابا سے بولا. اب اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر کے فرامین مبارکہ پر غور کیجیے گا کہ کیوں پیغمبر اکرم نے اتنی کثرت کے ساتھ اہل البیت علیہم السلام کے فضائل بیان کیے ہیں. حالانکہ خوب غور کریں، تقریباً 30 سال کے قریب نقل حدیث پہ پابندی لگی. حضرت امیر المومنین سے پہلے جو خلفاء کا دور گزرا ہے، ان ادوار میں پیغمبر سے حدیث نقل کرنا ممنوع تھا. اب یہ جو بات کہ ان کے علماء ہیں، یہ اس کی توجیہ کرتے ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث نقل کرنے پر پابندی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابھی نیا نیا اسلام تھا، لوگ کلام رسول اور کلام خدا میں تمیز نہیں کر سکتے تھے. اگر حدیث پر پابندی نہ لگتی تو قرآن کو حدیث سمجھتے، حدیث کو قرآن سمجھتے، مکس اپ ہو جاتا ہے. لہذا پابندی لگائی گئی تاکہ قرآن محفوظ رہے. یہ جسٹیفیکیشن ہے ان کی. حالانکہ جب آپ قرآن مجید کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کلام ایسا ہے، اگر تمہیں ہمارے حبیب کے لائے ہوئے اس کلام میں شک ہے تو تم بھی اس طرح کا کوئی کلام لے آؤ. اس کے معنی یہ کہ کلام خدا کا سبق اور طریقہ اور انداز انوکھا ہے، حتیٰ پیغمبر کے کلام میں بھی اس طرح کا نہیں ہے. شبہ ہونے کا کیا مطلب ہے، مکس اپ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، خوب غور کیجئے گا. فرض کر لیں کہ کسی کا ذوق ادبی اچھا ہے اور شعرا کے کلام کو پڑھتا رہتا ہے، تو اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ غالب کا سبق الگ ہے، میر تقی میر کا الگ ہے، علامہ اقبال کا الگ ہے. آپ ان اشعار میں علامہ اقبال کا کوئی شعر بیچ میں ڈال بھی دیں تو وہ اس کا ذوق بتا دے گا کہ یہ کسی اور کا نہیں، علامہ اقبال کا کلام ہے. حالانکہ سب ایک جیسے ہیں، سب میں یکسانیت ہے، لیکن اس کے باوجود جب کلام اقبال کو تمیز دی جا سکتی ہے تو کلام رسول اور کلام خدا میں اشتباہ کیسا؟ اشتباہ کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ اس پر پابندی لگائی گئی تھی کسی خاص پیغام کو روکنے کے لیے، ایک خاص پیغام کو. اور وہ پیغام کون سا پیغام؟ وہ والا پیغام جو ان کی حکومتوں کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا. جو حکومتیں بن گئی تھیں ان حکومتوں کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھنے والا کلام. یعنی پیغمبر نے فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ جانشین ہے، اگر یہ حدیث لوگوں تک پہنچ جائے تو لوگوں کے لیے چیلنجنگ حالت ہوگی اور کہیں گے کہ اگر یہ ہے تو پھر یہ کیا ہے. اسے روکنے کے لیے انہوں نے پابندی لگائی. لیکن سبحان اللہ، اللہ کا انتظام، جس طرح سے فرعون نے اپنے لیے چیلنجنگ بچے کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا، مگر وہ بچہ جسے آنا تھا اسے روک نہیں پایا، اسی طرح سے انہوں نے نقل حدیث پر پابندی تو لگائی اور بہت ساری حدیثیں گئی، مگر جسے روکنا چاہتے تھے وہ نہ روک پائے. وہ حدیث میں موجود ہے، وہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. اور کیا کمال کے ساتھ موجود ہے، کس تمطراق کے ساتھ موجود ہے، متعدد طرق اور متعدد اسناد کے ساتھ ہر زمانے کے محدثین نے نقل کیا ہے. اور ہر بلکہ عجیب ہے، واقعہ غدیر چونکہ تاریخ کا حصہ بھی ہے، قرآن کی ایک آیت کا تعلق بھی غدیر سے ہے، اس بنا پر مورخین نے بھی نقل کیا، مفسرین نے بھی نقل کیا. محدثین تو نقل کریں گے ہی کریں گے، چونکہ کلام پیغمبر ہے تو ان کا کام ہی وہی کلام پیغمبر کو نقل کرنا ہے. تو محدثین نے بھی نقل کیا، مورخین نے بھی نقل کیا، مفسرین نے بھی نقل کیا. جسے چھپانا چاہتے تھے وہ مختلف راہوں سے منقول ہو کے ہم تک بات پہنچ گئی. کوشش بہت کی گئی روکنے کی، لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ بچائے اسے کون روک سکتا ہے؟ یہ خدا کے نظام کے ساتھ جنگ کریں گے کیا؟ کیا یہ قدرت خدا کے مقابلے میں آئیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہاں اتنا ہوا کہ ان کے باطن میں جو کچھ تھا وہ آشکار ہوا، اتنا پتا چل گیا کہ یہ حق کو چھپانے کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں. اتنا تو پتا چلا، مگر حق چھپائے نہ چھپ سکا. بہرحال تو وہ اس پیغام پر پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو حضرت پیغمبر اکرم نے جو بات نجات امت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی تھی اس کو کثرت کے ساتھ متعدد بار لوگوں تک پہنچا دیا، تاکہ ان کی نجات کا جو ذریعہ ہے وہ چھپ نہ جائے، وہ مخفی نہ رہے. بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ جس دن پیغمبر کو حکم ہوا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور قریبی رشتہ داروں کو بلائیں، دعوت دیں، اور اس دعوت میں اپنی نبوت کا اعلان کریں، اسی دن حضرت پیغمبر نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے ایک اقرار لے لیا कि अगर मैं तुमसे कहूँ फलां पहाड़ी के पीछे से कोई लश्कर आ रहा है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा हाँ हम यकीन करेंगे। हजरत पैगंबर ने वजह पूछी कि क्यों यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा इसलिए कि इस जबान से कभी हमने खिलाफ वाकई कोई बात सुनी नहीं है, इस जबान से कभी खिलाफ वाकई बात सुनी नहीं है, तो अब भी खिलाफ वाकई बात ये नहीं करेगी, ये जबान इस जबान से निकल ही नहीं सकती है, इसलिए हमें यकीन है आप कहेंगे हम कबूल करेंगे। ये इकरार लेने के बाद पैगंबर अकरम ने फरमाया अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों को मुबारकबादी देता हूँ कि तुम्हारी नजात का नजात की आईन लेकर नजात का दस्तूर लेकर मैं आ चुका हूँ और खुदा ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया है, मैं नबी हूँ और इसके बाद तुम्हारे ऊपर मैं जो कुछ कहूँ उस पर अमल करना वाजिब है। और फिर फरमाया कि मैं युवाज़िरुनी फ़ी हाज़ल अम्र, इस मामले में कौन है जो मेरे साथ देगा, कोई है? खामोशी छा गई और कोई उठने की हिम्मत ना कर सका। हाँ तारीख में जो नकल हुआ उसके मुताबिक एक बच्चा जिसकी टांगें पतली थी और कमर मुख्तसर कम उम्र, वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल ने फिर दोहराया मैं युवाज़िरुनी फ़ी हाज़ल अम्र, कौन है जो इस मामले में मेरी मदद करे? फ़यकून वसी व वज़ीरी व खलीफती, ताकि वो मेरा वसी बन जाए और मेरा वज़ीर बन जाए और मेरा जानशीन बन जाए मेरे बाद। जानशीनी का ऐलान अव्वल बेसत में पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया मेरा जानशीन होगा। फिर हजरत मौला अमीर अल मोमिनीन खड़े हुए और कहा आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तीसरी मरतबा ऐलान किया, तीसरी मरतबा आप खड़े हुए और कहा आना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। तो जो पैगंबर ने पहले बता दिया था वही काफ़ी था, शर्तीय शक्ल में जुमला कहा था कौन है जो मेरा साथ दे ताकि मेरा जानशीन हो, तो जिसने साथ देने का ऐलान किया उसकी जानशीनी उसी जुमले से साबित है। लेकिन फिर भी पैगंबर अकरम ने एक मरतबा फिर फरमाया या अली अंत वसी व वजीरी व खलीफती, ए अली तू मेरा वसी है, मेरा वजीर है, मेरा खलीफा है। यानी जिसकी उम्मत को ज़रूरत थी और जिस पर उम्मत की नजात का दार व मदार था पैगंबर के बाद, उसके बारे में पैगंबर ने पहले दिन ही ऐलान फरमाया, शुरू के दिन ही, ये मेरे जानशीन हैं। ये हैं हजरत पैगंबर अकरम का अहतमाम हजरत अमीर अल मोमिनीन की विलायत के हवाले से अव्वल दिन से। उसी तरह से पैगंबर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में जा बजा मुख्तलिफ अवकात में और मुख्तलिफ मवाक़े पर आपने फरमाया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, बुलावा आएगा और मैं जाऊँगा, जब जाऊँगा तो तुम खुद को आज़ाद ना समझना, मैं अपने बाद दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब खुदा और दूसरी मेरी इतरत अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से तमस्सुक रखोगे कभी गुमराह नहीं हो जाओगे। खूब गौर करें इस जुमले पर, गौर करना शर्त है। ये हदीस भी, ये वाली हदीस भी मुसल्लम सबूत अहादीस में से, सनद के एतबार से बिला शक व शुबा मुतवातिर अहादीस में से। कमाल है, उम्मत के बारे में ताज्जुब होता है, उलमा के बारे में ताज्जुब होता है कि जो हदीस मुसल्लम सबूत हो और मुहद्दिसीन ने हर दौर के मुहद्दिसीन ने जिसको नकल किया हो और उसके सनद में किसी भी तरह का कोई खदशा ना हो, जिसकी दलालत वाज़ह हो, उसी हदीस को इग्नोर कर दिया, उसी हदीस को नज़रअंदाज कर दिया। अब आप देखते हैं कि मसलन मिंबरों से मेहराबों में تقریروں میں، تحریروں میں، نماز جمعہ میں، حج کے خطبے میں کہیں آپ کو یہ حدیث نظر آتی ہے؟ یہ حدیث غائب. اتنا مسلم و ثبوت حدیث ان کے علماء کے زبان اور قلم سے غائب. اور یہ غائب ہونا خود بتا رہا ہے کہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، ورنہ ایک صحیح سند حدیث کو غائب کیوں ہونا چاہیے؟ پھر جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میری سنت. یہ حدیث بھی اپنے محتوا کے اعتبار سے کوئی خدشہ دار تو نہیں ہے. ٹھیک حدیث ہے، بے شک کتاب خدا بھی پیغمبر کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے، سنت رسول بھی پیغمبر کا ورثہ ہے، اور دونوں پر عمل بھی ہونا چاہیے. اور سنت اطرت کے ساتھ منافی بھی نہیں ہے، اطرت سنت کے ساتھ منافی نہیں ہے، لیکن وہ سنت قابل قبول ہے جو اطرت کے مطابق ہو، چونکہ پیغمبر نے انہیں معیار قرار دیا ہے، سنت کو معیار قرار نہیں دیا ہے، انہیں معیار قرار دیا ہے. اس لیے وہ والی سنت قابل قبول ہے جو اطرت کے مطابق ہو. اگر کوئی سنت ایسی نقل ہوئی کہ جو اطرت کے مطابق نہیں ہے تو غور کریں. کیا عرض کر رہا ہوں اس جملے پر غور کیجیے، خراب نہ کریں کل، پھر کوئی غلط پروپیگنڈا نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنت قابل قبول نہیں ہے، سنت ہر حال میں قابل قبول ہے، لیکن ہم اسے سنت کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اطرت کے مطابق نہ ہو. اسے سنت نہیں کہا جا سکتا، وہ سنت واقعی نہیں ہے، بنائی ہوئی سنت ہے، بنائی ہوئی سنت کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ سنت قابل قبول ہے کہ جو اطرت کے مطابق ہو. اچھا، یہ حدیث میں نے عرض کر دیا مسلم الثبوت، لیکن امت کے وہاں غائب، اور غائب ہونے کی ایک وجہ ہے، خوب غور کیجیے، جو میں سمجھ چکا ہوں. اگر آپ حدیث پر غور کریں تو لگتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میری اطرت. خوب، کتاب خدا تو پہلے سے ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی کتاب خدا ہے، منبع ہدایت، مرکز ہدایت، اور یہ کتاب خدا اس زمانے میں بھی ہے اور اب بھی ہے. لہذا کتاب خدا میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو پہلے سے ہے وہی ہے. لیکن پہلے کتاب خدا کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے لیے تھے. جب پیغمبر دنیا سے جائیں گے تو پیغمبر کے جانے کے بعد کرسی ہدایت خالی ہو گئی، اور جب ہو گئی تو اس کی جگہ پر آیا کون؟ اس کی جگہ پر آئی اطرت پیغمبر. اور جب اس کی جگہ پر اطرت پیغمبر آئی، اور پیغمبر نے کہا میرے بعد ان دونوں سے تمسک رکھو، تو کوئی اگر اطرت کے مقابلے میں آ جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک اطرت ہے. اسی لیے شاید اس نقطے کے پیش نظر کہ اگر اس حدیث کو سامنے لائی جائے تو یہ تو براہ راست خلافت بلا فصل کے اوپر دلیل ہے، اطرت کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے اوپر براہ راست دلیل ہے. ہر سوچنے والا انسان سوچے گا کہ جناب جب پیغمبر نے ان سے تمسک رکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر ان میں اور ان میں کہیں پر ٹکراؤ ہو جائے تو میں کہاں جاؤں؟ میں ان کا مانوں یا ان کا مانوں؟ یعنی پیغمبر کے فرمان پہ عمل کروں یا سلف صالح، یہ تعبیر ان کے ہاں ہے، سلف صالح کا کہاں مانوں یا پیغمبر کا مانوں؟ کس کو اہمیت دوں؟ تو ہر عاقل انسان پیغمبر کے فرمان کو اہمیت دے گا اور اطرت پیغمبر کو اہمیت دے گا. پھر ایسی صورت میں اس مسلک کی بنیادیں ہل جاتی ہیں. اس وجہ سے جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہ ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو نظر انداز کرتے ہیں، اس حدیث کو زیادہ پیش نہیں کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بابا سے بلند محمد و آل محمد. اسی طرح سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جیسے اس حدیث میں عنوان استعمال کیا عطرتی اہل بیتی، میرے بات میری عطرت میرے اہل بیت، ان سے تمسک رکھو، ان سے جڑے رہو، ان سے ہدایت لے لو. اور ایک اور حدیث میں وہ بھی اتفاقاً متعدد راہوں سے نقل ہوئی ہے، جناب آیت اللہ صافی گلپائگانی کی ایک کتاب ہے منتخب الاثر، اس کتاب میں اس بزرگوار نے 148 طرق بیان کیے ہیں اس حدیث کے، جو دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں، 148 طرق، یعنی 148 مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی مسلم بات ہے اس کو، یعنی اس میں شک کرنے اور شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مسلم طور پر ثابت شدہ حدیث. وہ حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد 12 میرے جانشین ہوں گے. 12 جانشینوں والی حدیث 148 طرق سے آئی ہے، ان میں سے 50 سے زیادہ طرق برادران اہل سنت کے ہاں ہیں، وہ باقی طرق ہمارے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سارے مختلف طرق سے حدیث آئی ہوئی ہے، ان کے ہاں بھی، حتیٰ ان کے ہاں صحیح بخاری میں بھی یہی حدیث آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی اور باقی کتابوں میں بھی. جو ان کے پاس قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح حدیث مانی جاتی ہے اس کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے. بخاری میں لفظ امیر استعمال ہوا ہے اور مسلم میں لفظ خلیفہ، فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے مختلف کتابوں میں عبارتیں مختلف ہیں، کہیں پر امیر، کہیں پر خلیفہ، کہیں پر نقیب، کہیں پر امام، مختلف عبارتوں میں یہ بات آئی ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دین اس وقت تک قائم رہے گا جب تک میرے بعد 12 جانشین مکمل نہیں ہوگی. 12 جانشین، اور یہ حدیث مسلم الثبوت ہے، شک اور شبہ سے بالاتر ہے. حدیث ہے مگر اس حدیث کو کس پہ تطبیق کریں، وہ 12 کون ہیں، انہیں معین کرنے میں امت پریشان ہے. ابھی تک کوئی متفق القول نظریہ ان کے پاس نہیں ہے. چلو پیغمبر کے بعد جو خلفاء آئے جن کو راشدین کہتے ہیں وہ محترم ہیں، ان کے پاس، ان کے علاوہ اور کون؟ خلفاء بنی امیہ، مروانی خلفاء یا عباسی خلفاء، اور اگر ان سب کو ملاتے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو کہاں پر 12 کی تعداد آپ پوری کریں گے؟ بعض متاخرین علماء اہل سنت میں سے بعض متاخر علماء نے اس کی توجیہ نکالی ہے، خوب غور کی جگہ، اور وہ توجیہ یہ کی ہے کہ یہ 12 والی بات امام مہدی کے ظہور کے بعد کی ہے، اس سے پہلے کی نہیں ہے، تاکہ وہ اس مشکل اور مخمصے سے ہی بچ جائیں کہ وہ 12 کہاں، یعنی وہ 12 کون ہیں، انہیں معین کرنے کی جو مشکل ہے، مخمصہ ہے، اس سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ راہ حل نکالی کہ جناب یہ امام مہدی کے ظہور کے بعد کی بات ہے، یہ 12 جانشین وہاں، یعنی امام مہدی کے ظہور کے بعد 12 جانشین. سوال پھر اپنی جگہ پر ہے، وہ یہ کہ آپ کو امام مہدی کے بعد کے 12 جانشینوں کی اہمیت نظر آئی، اور پیغمبر کو بیان کرنے کی ضرورت بھی پڑی؟ پیغمبر کے دنیا سے جانے سے لے کے امام مہدی تک کا یہ دور کیوں نہیں نظر آیا؟ اس زمانے میں کس کی بات ماننی چاہیے؟ اس زمانے میں کون امیر ہوگا؟ اس زمانے میں کون رہنما ہوگا؟ امت کی رہنمائی کون فرمائے گا؟ اس کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ سوال پھر اپنی جگہ پر ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور اس کا واحد حل وہی ہے جو بفضل خدا ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے کہ ہم جن 12 کے قائل ہیں وہ 12 ایسے ہیں کہ پیغمبر نے خود فرمایا ہے ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، ان کا درمیانی بھی محمد ہے، سب محمد ہے. سب کے سب محمد ہیں کردار کے اعتبار سے، معنویات کے اعتبار سے، معرفت خدا رکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، بردباری کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، تدبیر و امور کے اعتبار سے، اب جس حیثیت سے اور جس پہلو سے بھی انہیں دیکھیں گے، ان میں کوئی عیب اور کوئی نقص آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو جو ہستیاں ایسی ہیں ان کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے۔ اب یہ بطور اقتدار اور بطور تخت، بطور حکومت، آپ اگر ان کی جگہ پر کسی اور کو لے آنا چاہیں اور ان کی صفائیاں پیش کرنا چاہیں تو خوب کوشش کریں، لیکن بنائے بات نہیں بنے گی، کہیں پر نہیں بنے گی۔ جتنی کوشش کریں گے اتنے ہی اس میں سقم نظر آ جائے گا، غلطی نظر آ جائے گی، خطا نظر آ جائے گی، بات نہیں بنتی ہے، منطقی نہیں ہے، لوجیکل نہیں ہے۔ تو پیغمبر کے فرامین جو سب ایک دوسرے کے ساتھ ممد اور معاون ہے وہ یہی ہیں، یہی ہستیاں ہیں۔ ان کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہیں۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے امت کے لیے جو بات ضروری تھی وہ پہنچائی، اور بفضل خدا مختلف اسناد کے ساتھ وہ ہم تک پہنچی، اور اس کی سند میں بھی کوئی کمی، کوئی کمزوری باقی نہیں ہے۔ لہذا اس کے ماننے کے لیے اب کوئی شبہ، کوئی عذر باقی نہیں بچتا ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد، ان 12 میں سے، 12 کی کڑیوں میں سے سب سے پہلی کڑی، ان کے بارے میں کثرت کے ساتھ آپ نے اپنے ارشادات بیان فرمائے ہیں، اور ان کے لیے کثرت سے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محل اختلاف یہاں سے ہوگا۔ اگر علی کو کوئی مانے تو پھر علی کے بعد والوں کو ماننے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، لیکن اگر علی ہی کو نہ مانے تو پورا سلسلہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے حضرت امیر المومنین اور ان کی امامت، ان کی ولایت کے حوالے سے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات میں ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یمن میں کچھ لوگ باغی ہوئے تھے زمانہ پیغمبر میں، حکومت پیغمبر میں، جب وہ باغی ہوئے تو ان کو راہ راست پلانے کے لیے، ان پر قابو پانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا گیا، خالد ابن ولید کو، نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خالد ابن ولید کو بھیجا گیا۔ اس سے وہ معاملہ حل نہیں ہوا، وہ قابو میں نہیں آئے۔ تب حضرت پیغمبر اکرم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو یمن بھیجا، اللہم صلی علی محمد، اور اس لشکر کی امارت اور سرداری حضرت امیر المومنین کے سپرد فرمائی، کہا کہ یا علی آپ جائیے یمن، اور پہنچتے ہی وہاں کی سرداری اور قیادت اپنے ہاتھ میں لیجئے، خود دستور دیجئے، آپ جیسا مناسب سمجھے اس طرح کے فیصلے کریں۔ حضرت امیر المومنین یمن گئے۔ علی، امیر المومنین کا یمن جانا خود ایک طرح سے خالد ابن ولید کی معذوری ہے، لہذا خالد ابن ولید زیادہ خوش نہیں ہوا اس سے، اس کے لیے ناگوار بات تھی امیر المومنین کا جانا۔ جنگ ہوئی، الحمدللہ امیر المومنین نے جنگ فتح کی، اور اس فتح میں بہت سارے غنیمت ہاتھ آئی۔ مال غنیمت جب ہاتھ آیا تو حضرت امیر المومنین نے اپنے حساب سے، اپنی دانش اور اپنے ثوابدید کے مطابق مجاہدین میں جس کو جتنا دینا تھا وہ تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم غنائم پر اعتراض اٹھا، اصل میں تقسیم غنائم پہ اعتراض نہیں تھا، اصل معاملہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید کو حضرت امیر المومنین پر اعتراض تھا، لہذا اس نے یہ ہوا اٹھائی، یہ فضا بنائی، اور لوگوں کے درمیان اپنے ہم نوا پیدا کرنے کی کوشش کی، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب یہ لشکر واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کر چکا تو خالد نے اپنے چند افراد کو اپنا ہمراز بنا کر پیغمبر کے پاس پہلے ہی بھیج دیا۔ ان میں ایک بریدہ اسلمی ہے، بریدہ اسلمی پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہیں اس جنگ میں شریک، اور یہ خالد ابن ولید کی طرف سے یعنی ان کا ہم نوا تھا, اس لیے پہلے ہی پیغمبر اکرم کے پاس یہ چلا گیا. اس کے ساتھ تین افراد اور تھے. مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے انتظار نہیں کیا کہ پیغمبر اپنے بیت الشرف سے مسجد میں تشریف لائیں تو جو بات ہے وہ پہنچا دیں, نہ جلد بازی میں فوراً در حضرت پیغمبر اکرم پہ پہنچا, دستک دی. حضرت پیغمبر اکرم نکلے تو فوراً اسی دروازے کے اوپر ہی اس نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ, علی نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. جو اعتراضات تھے ان کے وہ اعتراضات اس نے بیان کیے. حضرت رسول اللہ کے چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہوئے, کچھ کہے بغیر دروازہ بند کر دیا. پھر دوسرا گیا اس نے یہی حال کیا, تیسرا گیا اس نے یہی حال کیا. تو رسول اللہ شدید غضبناک ہوئے, مسجد میں تشریف لائے اور ان کو بلایا. بلانے کے بعد فرمایا کہ ما لکم وعلی, تمہیں علی سے کیا خاری ہے مجھے یہ بتا دے, کیا مسئلہ ہے؟ اما تعلمون انہ منی وانا منہ, کیا تم یہ نہیں جانتے ہو کہ علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں, ان کا حکم میرا حکم ہے, ان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے بعد فرمایا اما تعلمون انہ ولی کل مؤمن بعدی. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں نہ, یہ اہل سنت کے برادران اہل سنت کے ہاں بھی یہ مضمون اسی طرح ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اما تعلمون انہ ولی کل مؤمن بعدی, کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میرے بعد علی ہر مؤمن پر حکمران ہے میری طرف سے. اس کا ان کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے. اچھا میرے بعد حکمران ہے, اچھی طرح غور کریں. اچھا میرے بعد کے معنی بھی اس بریدہ اسلمی والے اس حدیث کو قرینہ قرار دے کر اس کا میں خاص ترجمہ کرتا ہوں. میرے بعد کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں جب دنیا سے جاؤں گا اس وقت, نہ, رتبے کے اعتبار سے, یعنی پہلے رتبے پر خدا کی طرف سے میں حاکم ہوں اور میری حکومت کے بعد دوسرے رتبے پر علی ہیں, یعنی میرے ہوتے ہوئے علی حاکم نہیں ہوں گے, لیکن جہاں میں حضور نہیں رکھتا ہوں فزیکلی, اگرچہ زمانہ ایک ہے لیکن میں جسمانی طور پہ کہیں حاضر نہیں ہوں, علی حاضر ہیں تو علی کے حکم کو میرا حکم مان لو. حکم علی حکم نبی ہے. جب یہاں تک بات پہنچی تو کانپنے لگے, خوف زدہ ہو گئے بریدہ اسلمی اور ان کے ساتھی. بریدہ نے, اب یہ حصہ ہماری کتابوں میں ہے, برادران اہل سنت کہاں میں نے نہیں دیکھا ہے. بریدہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مجھے نئے سرے سے بیعت کرنی ہوگی, کیا مجھے پھر سے کلمہ پڑھنا ہوگا؟ غور کیجئے گا, جو بات بریدہ سمجھ چکے ہیں وہ ٹھیک سمجھ چکے ہیں. یعنی جب کسی نے علی کی خلاف ورزی کی تو اس کا اسلام اس سے رخصت ہوا, اور جب اسلام رخصت ہوا تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے پھر سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت پڑے گی. یہ اہمیت ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی امامت کی, یہ اہمیت ہے. اور اس کو اگر اگنور کریں گے, اس کو اگر نظر انداز کریں گے, اور حکومت جو بھی آ جائے اس کو کہیں کہ جناب, کیونکہ ظاہر دین پر عمل ہو رہا ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, روزے رکھے جا رہے ہیں, لشکر مرتب کیے جا رہے ہیں, اس ملک میں بھیج رہے ہیں, اس بارڈر پر بھیج رہے ہیں, فتوحات یہ ہوئی, یہ بھی خلیفہ ہے وہ بھی خلیفہ ہے, اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو اس کا قہری نتیجہ کربلا ہے, قہری نتیجہ کربلا ہے. جب آپ اصولوں کو وائلیٹ کریں گے, معیاروں کو پامال کریں گے, خدا کے مسلم قوانین کو پامال کریں گے تو آپ منحرف ہو چکے, اور جب منحرف ہو چکے تو یہ انحراف آگے بڑھ کر خطرناک بھی ہو سکتا ہے. کسی فارسی زبان کے شاعر نے کہا ہے کہ خشت اول چن حق معمار کج, تاثریا میں روت دیوار کج. معمار اگر پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھے تو دیوار جتنے آگے بڑھے گی وہ چاہے سریا تک پہنچے دیوار ٹیڑھی ہی ہوگی, اور بلکہ فاصلہ زیادہ ہو جائے گا مرکز حق سے، مرکز حق سے اس کا فاصلہ بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے آگے بڑھ جائیں گے فاصلہ بڑھتا جائے گا. وہ ایک ہلکا سا خطا، ہلکی سی خطا سمجھ رہے تھے جو انہوں نے کیا، لیکن اس کا نتیجہ خطرناک ہے. اور جب اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ وابستگی نہ رہی، تعلق نہ رہا، اور ان سے عملی زندگی میں ان سے تعلیمات نہیں لی، تو پھر وہ پاکیزگی منتقل نہیں ہو گئی. وہ جب پاکیزگی منتقل نہیں ہو گئی تو یہ عام سے افراد ہو گئے، بلکہ نہ صرف عام سے افراد، بدتر. برادران خوب غور کریں، فرض کرنا آج کے زمانے میں یورپ میں، آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں، کہیں پر بھی اگر کچھ لوگ بے غم اور بے فکر لاوبالی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں سامنے کوئی علی نہیں ہے، سامنے کوئی حسن نہیں ہے، سامنے کوئی حسین نہیں ہے، سامنے کوئی مرکز ہدایت نہیں ہے. مرکز ہدایت موجود ہو اور اس سے انحراف کریں، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے یہ خطرہ ہمیں نظر آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا. میں کل بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کر رہا تھا مقام مصائب میں، اور بیان کر رہا تھا کہاں ایسا ہوا ہے تاریخ بشر میں جو مظالم کربلا میں ہوئے ہیں. یہ اس لیے ایسا ہوا کہ جب یہ مرکز ہدایت سے دور ہوئے تو قسی القلب ہوئے، اور قساوت قلبی یہاں تک پہنچی کہ ان کے امیر نے جیسا حکم دے دیا اس کی اطاعت واجب سمجھا، اسی پر عمل کرتے گئے، اور اس طرح کے جرائم ان سے سرزد ہو گئے. کیا لیاض باللہ انسان اگر سوچے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور ان مظلوموں کی مظلومیت پر غور کرے تو ہر آن گریہ کرے. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرماتے ہیں، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ولا ابکین علیک بدل الدموع دما. اے جد بزرگوار، مجھے زمانے نے آپ کی نصرت سے روکا، زمانہ فاصلہ ہوا میرے اور آپ کے درمیان، ورنہ میں اپنی نصرت آپ کے لیے آمادہ رکھتا. اور اب جب زمانہ حائل ہوا اور میں آپ کی نصرت نہ کر سکا، اور آپ کے مظالم پر جب میں غور کرتا ہوں تو آنسوؤں سے نہیں، خون کے آنسوؤں سے روتا ہوں. یہ امام زمان کا گریہ ہے، امام حضرت امام حسین اور ان کی مظلومیت کے اوپر. اجرکم اللہ. آج کی تاریخ 12 محرم کی تاریخ تھی، کل کی تاریخ 13 محرم کی ہے. مسلسل مصائب اور تکلیف کے ایام ہیں یہ، اہل البیت کے لیے قیامت کے ایام ہیں یہ. 13 محرم کو عمر سعد نے حکم دیا، بلکہ 11 محرم کے عصر کو حکم دیا کہ ان کے جو اجساد تھے، ان کے مرے ہوئے لوگوں کے بدن، ان کو دفنا دیا جائے. اور عمر سعد کے حکم کے مطابق عمر سعد کے لشکر کے نجس بدنوں کو تو دفنایا گیا، مگر فرزند رسول اور ان کے اولاد کے لاشیں صحرائے کربلا میں بکھرے رہے. 11 محرم سے 13 محرم تک دھوپ میں پڑے رہے، پامال شدہ لاشیں تھے، دھوپ میں پڑے رہے. اجرکم اللہ. یہاں تک کہ بنی اسد کی کچھ خواتین کا گزر یہاں سے ہوا، وہ غالباً پانی کے لیے آئی تھی. جب گزر یہاں سے ہوا تو انہوں نے ان بدنوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دھاڑے مار مار کر رونے لگی، چیخنے لگی، تڑپنے لگی، اور اپنے گھروں میں جا کر اپنے مردوں سے کہا کہ تم جنگ میں تو شریک نہ ہوئے، امام حسین کا ساتھ دینے کی سعادت تو تمہیں حاصل نہ ہوئی، اب کم از کم یہ کام کر لو کہ فرزند رسول اور ان کے ساتھیوں کے بدنوں کو اور ان کے جسموں کو دفن ہی کر دو، یہ سعادت تمہیں حاصل ہو. اور جب وہ اس تساہل سے کام لینے لگے تو انہوں نے کہا پھر ہمیں اجازت دے دو کہ ہم جا کر دفن کر دیں، اگر تم میں اتنی غیرت نہیں ہے تو ہم جا کر دفن کرتے ہیں. اجرکم اللہ. خواتین کے اکسانے پر یہ مرد چلے گئے، اور صحرائے کربلا میں پہنچنے کے بعد حیرت زدہ رہ گئے کہ ہم کس کو کیا سمجھ کر دفنا دیں، اس لیے کہ کسی بدن کے اوپر اس کا سر موجود نہیں ہے، اور شناخت کا ذریعہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے، جب چہرہ موجود نہ ہو تو کس طرح سے پہچانے. اجرکم اللہ. اسی حالت میں وہ پریشان حالی میں تھے کہ ایک مرتبہ ایک گھڑ سوار آیا और उस घुड़सवार के आने पर ये थोड़े से खौफजदा भी हो गए। घुड़सवार के सहराए करबला में आने के बाद अपने आप को लाशों के ऊपर गिरा दिया, और गिराने के बाद कभी कहते हैं वाह अखा ए मेरे भाई, और कभी कहते हैं वाह अम्मा ए मेरे चचा अब्बास, वाह अब्बासा वाह हुसैना। और जब इनका नाम ले लेकर रो रहे हैं, कभी इस लाश से लिपट रहे हैं, कभी उस लाश से लिपट रहे हैं, देर तक ये रोते रहे। इन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? तो हजरत इमाम सज्जाद ने फरमाया मैं अली इब्न अल हुसैन हूँ, इनको दफनाने के लिए आया हूँ, अजरुकुम अल्लाह। उसके बाद अली इब्न अल हुसैन ने उन लोगों से कहा मेरी मदद कर दो तदफीन शहदा में। एक एक करके शहदा को दफन किया और हजरत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को रखा आखिर तक, और आखिर तक रखने के बाद कहा अब तुम लोग हट जाओ, इसलिए कि इनके दफन की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे साथ मदद करने के लिए कुछ गैबी कुव्वतें मौजूद हैं, खुदा आपको जजाए खैर दे, आप लोग चले जाओ। वो हट गए, हट गए तो हजरत आबा अब्दुल्लाह अल हुसैन के बदन अतहर को इन मासूम हाथों ने लहद में उतारा। उतारने के बाद लिपट के हजरत इमाम सज्जाद देर तक रोने लगे, और रोने के बाद आपको यानी दफन करने के बाद कब्र मुतहर के ऊपर लिखा हाजा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़त्लूहु अदशाना, ये अली के फर्जंद हुसैन की कब्र है जिसे भूख और प्यास के आलम में शहीद कर दिया गया। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المسلمين.